شہیدو زندہ باد شہیدو زندہ باد
ہے تم سے کربلا زندہ شہیدو زندہ باد
شہیدو زندہ باد شہیدو زندہ باد
الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن يحملونها وأشفقن منها وحملها الإنسان درود ہے جب محمد علی محمد علیہ وسلم اللہم صل علی محمد علی محمد. بھائی کورونا کی وجہ سے ماسک لگانے کی تو تاکید ہے لیکن بلا دوا سے درود بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ماشاء اللہ بہت شکر گزار ہوں امام فرنٹس آرگنائزیشن پاکستان کراچی ڈویژن کا کہ جنہوں نے شہدا شہید قاسم سلیمانی شہید ابو مہدی المحدث اور دیگر شہدا کے لیے یہ بزم سجائی اور مجھ خاکسار کو بھی مدعو کیا ہے کہ آ کر شہدا ان کی بارگاہ میں کچھ کلمات کہہ سکوں, کیونکہ میرے سامنے طلباء کی بہت بڑی تعداد ہے اور آپ کو عملی زندگی میں داخل ہونا ہے. یہ وقت تعلیم کا ہے, تحصیل کا ہے, اس کے بعد عملی زندگی, یہ حاصل کرنے کا موقع ہے. جب عملی زندگی میں آ جائیں گے پھر اس وقت اتنا موقع نہیں ہوگا کہ اتنا زیادہ حاصل کیا جائے. اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے پوری محنت اور دیانت کے ساتھ اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کرنا چاہیے. اور خصوصیت سے اپنے ملک میں جو آج مملکت پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب بد دیانتی, بےمانی, بدعنوانی, تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ پر یہ لازم کرنا ہوگا کہ ہمیں ان لعنتوں سے بچنا ہے, اور اس کے بعد اپنے ساتھی طلباء تک اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ جس تعلیمی ادارے میں بھی ہیں آپ کے ہم جماعت بڑی تعداد میں ہوں گے, ان کا تعلق کسی مکتب سے ہو, کسی مذہب سے ہو, کسی گروہ سے ہو, اس سے غرض نہیں. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, دیانت داری, سچائی, قانون کی پابندی, ٹریفک کے قوانین سے لے کر اور دیگر جتنے امور ہیں ان میں قوانین کی پابندی. ہمیں خود کو حقیقت میں عملی طور پر اسے اپنانا ہوگا, کیونکہ جو جتنا زیادہ عمل درآمد کرنے والا ہوتا ہے, قانون کی ہی بات ہے, جو جتنا زیادہ بدعنوانی سے بچتا ہے, خود کو پاک رکھتا ہے, وہ پھر حقیقت میں امانت دار بن جاتا ہے۔ سردابہ کلم کی آیت سورہ مبارکہ اعراف کی، پروردگار عالم فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، زمین آسمان پہاڑ اور ان میں جتنی مخلوقات ہیں سب پر اپنی امانت کو پیش کیا، لیکن ہوا کیا، اَيَّحْمِلُونَهَا، انہوں نے اسے اٹھانے سے ہی انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن یہ انسان ہے جس نے آگے بڑھ کے اس امانت کو اٹھا لیا۔ غور کیجیے گا بھائی، مخلوقات پروردگار عالم کی کس قدر ہے آپ جانتے ہیں، آپ جانتی ہیں، سب اللہ کی مخلوق، زمین آسمان پہاڑوں ہر جگہ موجود، سب اللہ کی مخلوق، انسان اشرف کیوں ہے، انسان افضل کیوں ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے عقل کی بنیاد پر، تو دوسرا سوال یہ، اس جوہر عقل سے انسان کو سرفراز کیوں کیا، کیا کمی تھی دیگر مخلوقات میں؟ اگر مقام عبادت آئے تو دوسرے مخلوقات انسان سے پیچھے نہیں ہے، خود پروردگار فرماتا ہے سورہ جمعہ اور دیگر آیات میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پروردگار فرما رہا ہے سورہ سجدہ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، مقام سجدہ میں بھی سب شریک، مقام تسبیح میں بھی، تو انسان افضل کیوں ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے سورہ اعراف کی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، پروردگار فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، زمین آسمان پہاڑ ان میں جتنی مخلوقات ہیں، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے، یہ انسان ہے جس نے علم امانت کو اٹھایا۔ تو بھائی یہ طے ہو گیا، علم امانت اسے نہیں ملتا جو ڈر کے بھاگ جاتا ہے، ملتا اسی کو ہے جو آگے بڑھ کے اٹھاتا ہے۔ انسان نے اٹھایا، لیکن کیا یہ ہم جیسے ناقص انسان، ہر کس و ناقص نہیں، ان انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس علم کو اٹھایا اور باقی انسانیت کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ ائمہ طاہرین، انبیاء و مرسلین، اس کی واضح اور روشن مثالیں ہیں۔ تو اتنا تو طے ہے کہ جو امانت اٹھانے والا ہوتا ہے پروردگار عالم کی زمین پہ نمائندگی کر رہا ہے، اس کی امانت کو اٹھا رہا ہے۔ سلسلے نبوت ختم ہوا، امامت کا سلسلہ 12 امام غیبت میں ہے، تو سامعین گرامی قدر، کیا وہ امانت آج موجود نہیں ہے؟ نہیں، وہ امانت موجود ہے، وہ امانت موجود ہے۔ نبی آئے، اب جو نبی کا سچا پیروکار ہے وہ اس امانت کا ابھی ہے، امام کا سچا پیروکار امانت دار ہے، یہ امانت اس تک بھی پہنچی ہے، بس جو اس امانت کا حق ادا کرتا ہے پروردگار اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ دیکھیے، دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک دیندار اور ایک دین شناس، یہ دو طرح کے افراد ہیں، دیندار اور دین شناس۔ دیدار بہت مل جاتے ہیں، دین شناس کب ملتے ہیں؟ یہی تو سبب ہے کہ جنگ جبل میں مولا کا لشکر جب پہنچا، مولا کے سپاہیوں میں سے ایک نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے یا علی، میں اس جنگ کے بارے میں مشتبہ ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ وہاں پر بھی، اب میں کس انداز سے بات کروں، وہاں پر بھی مقدس افراد، وہاں بھی صحابہ، یہاں آپ کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ اگر وہاں طلحہ زبیر ہے، آپ کے ساتھ بھی ہیں، عمار یاسر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، یہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف جاؤں، سمجھ میں نہیں آتا۔ والا نے کہا تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ کس طرح غلطی؟ مولا نے بتایا تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے شخصیتوں کو معیار بنایا ہے، تجھے حق کو معیار بنانا چاہیے تھا، حق کو معیار بنانا چاہیے تھا، تو نے حق کو معیار نہیں بنایا۔ تو وہاں دیندار تو بہت تھے، دی شناس کم تھے۔ آج مغرب یہ کہتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے دشمنی کس لیے؟ ہمارے ملک میں آگے دیکھو، کیا مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا امام بارگاہیں نہیں ہیں؟ حسینیہ ہے نا؟ کیا نماز پر پابندی ہے وہاں؟ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا حج پر وہ جانے نہیں دیتے؟ نہیں، سہولتیں دیتے ہیں، ماہ رمضان میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ عزاداری پر پابندی نہیں ہے یورپ میں؟ امریکہ میں جلوس نکالنے کے لیے اجازت مل جاتی ہے، لے لیجئے، مل جائے گی۔ وہ کہتا بھائی سب تو آزادی دی ہے، تو پھر ہماری مخالفت کس لیے ہے؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ بس یہی سے سمجھنا ہے، دیدار کسے کہتے ہیں، دی شناس کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ ہمیں عبادت سے نہیں روک رہے، نہ نماز و روزے سے، نہ ہمیں خمس کی ادائیگی سے، نہ زکات کی ادائیگی سے، بلکہ چاہتے یہ ہیں مسلمان سب کچھ کریں، صرف فلسفہ قرآن پر عمل نہ کریں۔ امام خمینی وہ ہستی جنہوں نے آج سے 50 برس پہلے، بلکہ اس سے بھی قبل، یہ اعلان کیا تھا کہ بات یہ نہیں کہ شہنشاہ بھی، شاہ ایران بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں، نہیں، بات یہ ہے وہ تہذیب لے کر آیا ہے، وہ ثقافت لایا ہے، وہ نظام لایا ہے جو روح اسلامی کو مٹا رہی ہے، اسلام کی روح کو مٹا رہی ہے، اسلام کی روح نکل رہی ہے۔ جبکہ قرآن دستور دے رہا ہے، قرآن نظام دے رہا ہے، معاشی نظام بھی، ثقافتی نظام بھی اور معاشرتی نظام بھی دے رہا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے فقط نماز روزہ دین نہیں ہے جب تک مجسم اپنے آپ کو اسلام میں نہ ڈھال لو۔ جب تک تمہارا معاشرتی نظام، معاشی نظام بھی اسلام کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، دی شناس نہیں ہوئے۔ بس یہ تحریک شروع ہوئی، مخالفت شروع ہوئی، قربانیاں جب بھی ہوئی، شہادتیں جب بھی ہوئی، اور پھر دنیا نے دیکھا اس وقت اس مرد قلندر نے دو قوتوں کی نشاندہی کی کہ جو اس وقت اسلامی نظام کے سب سے بڑے مخالف تھے، ایک امریکہ اور دوسرے آل یہود۔ اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا وہ آل یہود میں اور آل سعود میں فرق نہیں، تو غیر نہیں، ہمارے اپنے بھی کہتے تھے انہیں ہو کیا گیا ہے، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے ان میں فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ وہی درخت جسے قرآن شجر خبیثہ کہتا ہے، یہ اسی کی دو شاخیں ہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں اصل اسلام کو دنیا کے سامنے آنے ہی نہیں دیا، بلکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے دکھایا تاکہ جو عام انسان ہے اسلام سے نفرت کرے۔ اور جب ایران میں حکومت اسلامی قائم ہوئی اور نظام ولایت فقیہ قائم ہوا، آگے بڑھنا شروع ہوا، مختلف انداز سے رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ ہاں، ایک ولی فقیہ رخصت ہوئے، دوسرے ولی فقیہ نے ذمہ داری سنبھال لی۔ یہی ہے سلسلہ، سلسلہ ولایت رکتا نہیں ہے، سلسلہ ولایت جاری رہتا ہے۔ ایک ولی فقیہ آیا، دوسرے نے ذمہ داری لے لی ہے، مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری سنبھال لیا ہے، جن کی نگاہ فقط اپنے ملک کے رہنے والے مسلمانوں کے مسائل پر نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل پر جن کی نگاہ ہے۔ لہذا یہی تو سبب ہے دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو، کسی اور کی آواز بلند ہو نہ بلند ہو، رہبر معظم کی آواز سب سے پہلے سامنے آتی ہے۔ فلسطین کشمیر اور دیگر ممالک جب انڈونیشیا سے مشرقی تیمر کو کاٹا جا رہا تھا، کسی نے آواز اٹھائی تھی؟ آج لوگ اس کا نام بھی بھول گئے کہ جو کچھ ہوا، جب سوڈان میں دارفر کا مسئلہ ہوا، کسی نے اٹھائی؟ خود سوڈانی خاموش رہے، سوڈانی خاموش رہے، کس نے آواز بلند کی؟ وہیں سے آواز بلند ہوئی تھی نا، تو گویا ولی امر مسلمین کہتے اسی کو ہیں جس کی نگاہ تمام مسلمانوں کے مسائل کی جانب ہو، ان کے امور کو دیکھ رہا ہو اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اور یہ یقیناً برجعیت، یہ ولایت فقیہ کی بھرپور کامیابی ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حق اور باطل میں امتیاز محسوس کریں. یہی بات باطل کو برداشت نہیں تھی، اسی لیے اس انقلاب کو فرقہ واریت کا رنگ دینا چاہا. لیکن سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اس انقلاب کو خالص رکھا، اسلامی رکھا، کسی طرح سے فرقہ واریت کا دھبا اس پر نہیں آنے دیا. یہی اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر طاغوت نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے، اسلام پر مسلمانوں پر سر لگانے کی کوشش کی. ایک طرف سے نہیں، چار طرف سے حملے شروع ہوئے. سب سے پہلے پاکستان میں بے گناہوں کا خون بہایا گیا، کتنے لاشیں آپ نے اٹھائے. کل بھی مچ کا واقعہ ہوا، کتنے بے گناہ مومن شہید کر دیے گئے. ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ولایت کی گواہی دینے والے تھے، شہادت امیر المومنین کی گواہی دینے والے تھے. یہ جرم تھا نا. یمن، شام، پاکستان، عراق، ہر طرف طاغوت ہی طاغوت نظر آتا تھا. بہت سے لوگ مایوسی کی صورتحال سے دوچار تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے طاغوت بھرپور وار کرتا ہوا آگے بڑھے گا، قتل عام کرتا ہوا، اور پھر آخر میں انقلاب اسلامی کو بھی زد آئے گی. عراق کی سرزمین جو صرف ہمارے لیے نہیں، برادران اہل سنت کے لیے بھی وہ احترام کی سرزمین ہے، بغداد میں برادران اہل سنت کی، ان کے بھی برادر پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے، لیکن داعش وہ مکروہ گروہ جسے تیار کرنے والے جہاں امریکہ اسلحہ دے رہا تھا، اسرائیلی تربیت دے رہے تھے، وہی سعودی عرب جیسے ممالک جو ہے پیسے سے مدد کر رہے تھے. اور جب وہ فتنہ باہر نکلا ہے تو سب کو ہی روننے لگا، جنہوں نے بنایا ان کے اوپر بھی آنے لگا. بازارات صرف جو جن سے مکتب جعفر یا تعلق رکھتی تھی وہ خطرے میں نہیں پڑے، بلکہ وہ مقامات بھی خطرے سے دوچار ہوئے اور وہ مزارات بھی اڑا دیے گئے جن سے برادران اہل سنت عقیدت رکھتے تھے. گویا داعش کا فتنہ پوری دنیا سے حق کے نام لیواؤں کا خاتمہ چاہتا تھا، کون اٹھا اس کے خلاف؟ یہ شہید قاسم سلیمانی جو پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھے اور جنہوں نے ایک بحث پر داعش سے جنگ نہیں کی، طاغوت کو ایک جگہ جا کر نہیں للکارا، جہاں جہاں طاغوت نے سر اٹھایا وہاں قاسم سلیمانی کو موجود پایا. قاسم سلیمانی نے ہر جگہ راستہ روکا. اور دیکھیے نتیجہ یہ ہے، وہ جو آج سے کچھ سال پیشتر نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، ساری قوتیں آہستہ آہستہ پسپا ہو رہی ہیں. عراق دہشت گردوں سے پاک ہوا، شام کی صورتحال بھی بہتر ہو چکی ہے، یمن میں بھی وہ شکست پہ شکستیں کھاتے جا رہے ہیں اور فلسطینی بھی بھرپور استقامت کے ساتھ موجود ہے. یہ سب جتنے بھی یہ کامیابیاں ہیں، حقیقت میں رہبر معظم کی رہنمائی، قیادت اور قاسم سلیمانی جذب مجاہدین کی شب و روز کی استقامت اور محنت، ان کے ساتھ شہید ابو مہدی المحدث جو طویل عرصے سے پہلے صدام کے خلاف برسر پیکار رہے اور اس کے بعد شہید قاسم سلیمانی کے دست و بازو بن گئے، اسی طرح ہم کیسے فراموش کر دیں محسن فخری زادہ کو، کہ اگر قاسم سلیمانی اور ابو مہدی جنگ کی بحث پر موجود تھے تو مجاہدین کو کامیاب کرنے کے لیے اسلحے کی ٹیکنالوجی، اس سے محسن فخری زادہ جیسے افراد نے ان مجاہدین کو آراستہ کیا۔ ظالم جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہر مقام پر پسپا ہو رہا ہے تو پھر مکروہ سازشوں سے کام لیتا ہے۔ فخری زادہ کی شہادت ہوئی اور اس سے پہلے ایک سال قبل یہ شہادتیں ہوئی، لیکن رہبر نے کیا خوب کہا، شہادت سے زیادہ فضیلت شہید کے ذکر میں ہے۔ اس میں کیوں، شہادت میں بے شک فضیلت ہے لیکن اس شہادت کا تعلق ان کی ذات سے رہا، لیکن جب ان کا ذکر ہوا تو اب وہ شہید ایک طرح شہید نہیں رہا، بس کل کے اس کا پہنے والا لہو کتنے ہی لوگوں کو خواب خابیدہ سے جگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں، جب قوم نیند میں ہو، سو رہی ہو، تو انہیں پانی تو انہیں آواز دے کر جگاتے ہیں، بے ہوش ہو جائے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، شہدا کا خون ان سب کو جگانے کا، ہوش میں لانے کا سبب بن گیا۔ ہم نے دیکھا ان کی شہادت پر پوری ملت کا اجتماع، ہر طبقے کے لوگ آئے، میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کی جانب سے آپ تمام مومنین و مومنات کا بھی شکر گزار ہوں، طلباء و طالبات، کہ اس نامساعد موسم کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی آپ مسلسل مولانا مرزا یوسف حسین کی گفتگو سنتے رہے، بعد میں اور علماء کو خطاب کرنا ہے، اور درمیان میں بس کچھ دیر کے لیے آپ نے میری کچھ بیانیت سنی، اس دعا کے ساتھ اجازت دوں گا، پروردگار عالم ہم سب کو اسی خط شہدا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔